ബിച്ചു എപ്പിസോഡ് 26. بارہ بجے کے بعد رخصتی کا وقت آیا. عزرا ساحل کو قرآن شریف کے سائے میں رخصت کیا گیا. پھر اسے سجی سجائی گاڑی میں بٹھایا گیا. ساحل عمر آگے بیٹھا. عزرا کے ساتھ ناصر مرزا کی بیوی اور اماں کو بٹھایا گیا اور پھر تین چار گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ ساحل عمر کے گھر کی طرف چل پڑا. گھر پہنچ کر رسمیں ادا کی گئیں. گھر میں ایک ہنگامہ تھا. ہر طرف قہقہے اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں. مسرت سے کھلے ہوئے چہرے. ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس شادی کو انجوائے کر رہا تھا. سب خوش تھے. اس شادی میں ہر شخص کو بہت مزہ آیا تھا. رات کے ایک بجے کے قریب ناصر مرزا اور مسعود اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے. ادھر دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا. وہ زیور سے لدی ہوئی تھی اور پریشان تھی. اس نے اماں سے زیور اتارنے کو کہا. اماں اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں. سب سے پہلے اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے کہا، اماں سب سے پہلے اسے اتاریں، یہ میری انگلی میں چبھ رہی ہے. ہاں لاؤ اسے اتار دوں، پتہ نہیں کیسی نیت سے دی ہے یہ انگوٹھی. اماں نے جب ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالنا چاہی، وہ نہیں اتری. وہ انگلی کی ہڈی پر اٹک رہی تھی. جب وہ زور لگانے کے باوجود نہ اتری تو اماں کریم لے آئیں. انہوں نے اس کی انگلی چکنی کر کے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی، لیکن وہ پھر بھی نہ اتری. وہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی. پھر اماں نے واش روم میں لے جا کر صابن لگا کر اس انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا. ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ انگوٹھی چھوٹی ہے اس لیے نہیں اتر رہی، کسی چکنی چیز سے اتر آئے گی. لیکن وہ انگوٹھی چھوٹی نہ تھی بلکہ انگلی نے پھولنا شروع کر دیا تھا. عزرا کی انگلی آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جا رہی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ سرسوں کے تیل سے لے کر صابن کے جھاگ تک ہر چیز استعمال کر لی تھی، لیکن انگوٹھی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی. اب انگلی اتنی پھول گئی تھی کہ انگوٹھی گوشت میں گھسنا شروع ہو گئی تھی. پھولتی انگلی میں شدت کی تکلیف تھی. یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی پھولتی ہوئی انگلی کا گوشت کاٹ کر اندر اتر جائے گی. تکلیف بڑھ گئی تھی. عزرا انگوٹھی چھونے کی صورت میں بھی کررا اٹھتی تھی. ذرا سی دیر میں ہستا بستا ماحول فکر میں ڈوب گیا تھا. انگلی کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی. اب سارے کے سارے ساحل عمر کو لان تان کر رہے تھے کہ اس نے اس شیطان کی بچی کی انگوٹھی قبول ہی کیوں کی. وہ بیچارہ شرمندہ شرمندہ سا عزرا کو دیکھ رہا تھا. جب تکلیف شدت اختیار کر گئی تو ناصر مرزا نے کہا، ساحل عزرا کو لے کر فوراً ہسپتال چلو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. رات کا 1:30 بج رہا تھا. اس وقت کسی دولہا کا بیڈ روم میں جانے کے بجائے کسی ہسپتال میں جانا اس کے ساتھ سنگین مذاق تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہسپتال جائے بغیر اس تکلیف سے نجات ممکن نہ تھی. سو ساحل عمر کو ہسپتال کا رخ کرنا پڑا. ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر نے اس انوکھے کیس کو بڑی حیرت سے دیکھا. پھر اس نے بڑی احتیاط اور محنت سے اس انگوٹھی کو کاٹ کر انگلی سے نکال لیا. انگلی سے انگوٹھی نکلتے ہی عزرا کو قرار آ گیا اور گھر پہنچتے پہنچتے انگلی کی سوجن برائے نام رہ گئی. گھر پہنچ کر ساحل عمر نے اس انگوٹھی کو ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہا تو ناصر مرزا نے اسے روک دیا. کیا کرتے ہو؟ اس نحوست کو اس کی صحیح جگہ پر پھینک رہا ہوں. ساحل عمر نے غصے سے کہا، ہرگز نہیں، یہ انگوٹھی مجھے دو. یہ کہہ کر ناصر مرزا نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈال لی. ناصر مرزا کی بیوی نے ناصر مرزا کو گھور کر دیکھا، مگر اس میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ شوہر کو اس منحوس انگوٹھی کو جیب میں رکھنے سے منع کر دے. ساحل عمر کی صبح خاصی دیر سے ہوئی. مہمان سارے رات کو رخصت ہو چکے تھے، اس لیے صبح جلدی اٹھنے کی فکر نہ تھی. اماں البتہ اپنے وقت پر اٹھ گئی تھیں. وہ مرجینہ کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھیں. مرجینہ نے منع بھی کیا کہ وہ خود ناشتہ تیار کرے گی، لیکن وہ نہیں مانی. ناشتے کے ساتھ انہوں نے دوپہر کے کھانے کا بھی ڈول ڈال دیا. وہ جانتی تھیں کہ ساحل عمر کو کیا چیزیں پسند ہیں، وہ کھانے کس طرح کے پسند کرتا ہے، کتنا نمک اور کتنی مرچ اسے درکار ہوتی ہے. اس کے کھانے کا بندوبست وہ خود ہی بہتر طریقے پر کر سکتی تھیں. دن کے 11 بج رہے تھے. دونوں نے مل کر ناشتہ کیا. ناشتہ کرتے ہوئے ساحل عمر کی نظر عزرا کے ہاتھ پر پڑی تو اسے ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی یاد آ گئی. اس نے عزرا کا ہاتھ پکڑ کر اس انگلی کا معائنہ کیا جس نے یک یک غبارے کی طرح پھولنا شروع کر دیا تھا. اب اس کی انگلی بالکل نارمل تھی. یہ احساس تک نہ تھا کہ اس کی انگلی نے رات کو کس قدر پریشان کیا تھا. उसे वर्षा पर बहुत गुस्सा था। वो जाने किस तरह की अंगूठी किस नियत से दे गई थी। यकीनन उस अंगूठी पर कुछ पढ़कर फूंका गया था, सहर किया गया था, और सहर का निशाना अजरा थी। उसने सोचा जरा वर्षा से बात तो करके देखे, आखिर वो क्या सोचकर अजरा के लिए तोहफा लाई थी। उसने लाउंज में मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और वर्षा के घर का नंबर मिलाने लगा। हेलो, उधर से नसवानी आवाज आई। कौन? वर्षा? साहिल उमर ने तस्दीक चाही। नहीं, बरखा बोल रही हूं। आप कौन? उधर से बरखा ने पूछा। बरखा की आवाज सुनकर साहिल उमर का गुस्सा और तेज हो गया। इस औरत ने उसे कत्ल करने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली थी। वो तो दरमियान में चित्रू भेल आ गया, वरना उसकी जिंदगी का खात्मा कब का हो चुका था। गुस्से में उसने सोचा कि टेलीफोन बंद कर दे। इतने में बरखा ने दोबारा पूछ लिया, कौन हो भाई, बोलते क्यों नहीं? मैं वर्षा से बात करना चाहता हूं, साहिल उमर ने बहुत खुश्क लहजे में कहा। मैं वर्षा को बुलाती हूं। आप कौन हैं? मैं साहिल उमर बात कर रहा हूं, उसने खुशीले अंदाज में कहा। ओ, बरखा ने बड़े तमस्कुराना लहजे में कहा। हां साहिल जी, आपने वर्षा से क्या बात करनी है? मुझे उससे कुछ पूछना है। मुझसे पूछ लो साहिल जी, वो बच्ची है, वो तुम्हें क्या जवाब देगी? अंगूठी से मुताल्लिक तो कोई सवाल नहीं करना, ये कहकर वो जोर से हंसी। कैसा लगा मेरा तोहफा? तुम्हारा तोहफा? साहिल उमर ने हैरत से कहा। वो अंगूठी तुमने भेजी थी? तुमने इतनी खामोशी से शादी कर ली, मैं तुम्हें तोहफा भी ना भेजती? कहो, रात कैसी गुजरी? बरखा ने तंजन पूछा। बहुत अच्छी, साहिल उमर ने बहुत खुश होकर कहा। अच्छा, फिर ऐसी ही रातों के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी हर रात ऐसी ही गुजरेगी। मैं तुम्हारी रातों का चैन छीन लूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हें किसी करवट चैन ना आएगा। तुम्हारी हर सांस पर मुंह से आह निकलेगी, मैं तुम्हें सिसका सिसका कर मारूंगी। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कितनी पुरस्रार कुवतों की मालिक हूं। वो तो मनहूस चित्रू भेल तुझे निकाल ले गया, वरना तू अब तक परलोक सधार चुका होता। चित्रू भेल का तो मैंने हिसाब किताब कर दिया, उसकी रूह को आग की दीवार में चुन दिया। अब तेरा क्रिया कर्म बाकी है, मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, याद रख, बरखा ने गुस्से से कहा। अच्छा हुआ मैंने ये सब कुछ तेरे मुंह से सुन लिया, तू खुलकर मेरे सामने आ गई। अब तक मैं दूसरे लोगों की जबानी तेरे अजाइम के बारे में सुनता रहा हूं, अब तूने खुद ही सब इकरार कर लिया। अब तू मेरी बात सुन और गौर से सुन। तू अगर पुरस्रार कुवतों की मालिक है तो मैं भी लावारिस नहीं, मेरे पीछे भी कुछ ताकतें मौजूद हैं। अब तेरी मेरी खुली जंग है, अब तू नहीं या मैं नहीं, साहिल उमर ने फैसला कुन अंदाज में कहा। नादान लड़के, मैं तेरी इस बात पर सिर्फ हंस सकती हूं, बरखा ने हंसते हुए कहा। यह आने वाला कल बताएगा कि कौन किस पर हंसता है, साहिल उमर ने सख्त लहजे में कहा। चल ठीक है, कल तो अभी दूर है, तू आज की रात मेरा इंतजार कर, ये कहकर बरखा ने टेलीफोन बंद कर दिया। और देख तमाशा, टेलीफोन रखकर जब वो पलटी तो उसे दरवाजे पर देखकर चौंक गई। वर्षा आहिस्ता आहिस्ता बड़े ड्रामाई अंदाज में उसकी तरफ पड़ी और नजदीक पहुंचकर बोली, मम्मी किसका फोन था? बरखा ने एक नजर वर्षा को देखा, उसका अंदाज उसका लहजा कुछ अजीब सा था, जैसे उसने बरखा की कोई चोरी पकड़ ली हो। कोई और वक्त होता तो वह वर्षा के अंदाज पर उसे जरूर डांट देती, लेकिन यह वक्त डांटने का ना था। वर्षा से उसने अभी बहुत काम लेना था, वो उसे डांटकर नाराज करना नहीं चाहती थी। तुम्हारे दोस्त का फोन था, बरखा मुस्कुराकर बोली। मेरा दोस्त? वर्षा ने हैरत से उसे देखा। मम्मी, मेरा तो कोई दोस्त नहीं, फिर यूं समझो मेरे दुश्मन का था। वर्षा, उसने मुझे धमकी दी है, उसने कहा है कि तू नहीं या मैं नहीं। वर्षा, अब चींटियों के पर निकल आए हैं, तू जानती है ना, जब चींटियों के पर निकल आते हैं तो क्या होता है? बरखा ने उसे गहरी नजरों से देखा। हां जानती हूं, उसकी मौत नजदीक आ जाती है, वर्षा ने ठंडी सांस लेकर कहा। बस वर्षा, समझ लो कि साहिल उमर की मौत भी ज्यादा दूर नहीं है। मम्मी, आप उसे मार देंगी? साहिल उमर की जान ले लेंगी? महज इसलिए कि उसने शादी कर ली है? मम्मी, शादी करना क्या गुनाह है? वर्षा ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। अरे, बरखा ने उसे गौर से देखा, ये तो क्या बकवास कर रही है। ہاں ممی، میں واقعی بکواس کر رہی ہوں ممی، سچی بات میں ہمیشہ زہر بھرا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ برکھا کے کمرے میں رکی نہیں۔ برکھا اسے کہتی رہ گئی، ورشا، ارے ورشا میری بات تو سنو۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھلے دروازے کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ایک دم ورشا کو کیا ہوا، اس کے موڈ میں یہ تبدیلی کیوں آئی۔ خیر وہ ورشا کو بعد میں دیکھ لے گی، سر دست جو مسئلہ سامنے تھا اس سے نمٹنا تھا۔ وہ ساحل عمر کو آج رات تماشا دکھانے کا کہہ چکی تھی، فی الحال تو اس سلسلے میں کچھ کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر فون کا نمبر ملانے لگی۔ دوسری گھنٹی پر ادھر سے ٹیلی فون اٹھا لیا گیا۔ واسم، برکھا نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ جی برکھا جی، واسم ہمیشہ کی طرح فرما برداری سے بولا، کیا حکم ہے؟ مجھے آج 2:30 بجے سے پہلے بکرے کا سر چاہیے، برکھا نے حکم سنایا۔ عجیب حکم تھا، اس وقت کیا بجا ہے؟ واسم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 5:45 بجا ہے، برکھا نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں فوراً ہی نکلتا ہوں، 2:30 بجے تک بلکہ اس سے پہلے آپ کے پاس ہوں گا۔ اور سنو، برکھا نے کہا۔ جی برکھا جی، وہ بولا۔ بکرے کا سر بالکل کالا ہو، برکھا نے اسے ہدایت کی۔ برکھا جی، اگر مارکیٹ میں کالے بکرے کی سرین نہ ملی تب؟ اس نے سوال کیا۔ تب تم ایسا کرنا کہ ایک کالا بکرا خرید لانا، یہاں اس بکرے کا سر اتار لیں گے، ایسی صورت میں تم 3 بجے تک پہنچ جانا، اس سے زیادہ دیر نہ ہو، پھر عمل کا وقت نہیں رہے گا، برکھا نے اسے سمجھایا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام وقت سے پہلے ہو جائے گا۔ واسم تم ایسا کرو کہ مارکیٹ کے چکر میں مت پڑو، سیدھے بکرا منڈی جاؤ، وہاں سے ایک کالا بکرا خریدو، بے شک پورا بکرا کالا نہ ہو لیکن اس کا سر ضرور کالا ہو، اور اسے لے کر بنگلے پر آ جاؤ۔ میں تمہیں آج ایک اور جادو سکھا دوں گی، برکھا نے اس پر مہربان ہوتے ہوئے کہا۔ برکھا جی زندہ باد، یہ سن کر واسم خوش ہو گیا، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اچھا برکھا جی، آپ میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ برکھا نے اس کے فون رکھنے کے بعد خود بھی ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ واسم بہت کام کا بندہ تھا، اس نے آج تک حکم عدولی نہیں کی تھی، اس نے جو کام بھی جب بھی بتایا تھا حد المقدور پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس نے اسے رات کے 2 بجے بھی فون کر دیا ہے تو وہ کسی معمول کی طرح اس کے بنگلے پر حاضر ہو جاتا تھا۔ برکھا جب بھی خوش ہوتی اسے کوئی عمل سکھا دیتی، وہ اس شہر کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورتا اور انسانوں کو دکھ پہنچاتا، کالا علم ہوتا ہی کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے ہے۔ واسم حکم کے مطابق ایک کالا بکرا خرید کر اس کے بنگلے پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اس وقت 2:30 بجے کا عمل تھا، اس وقت برکھا اپنے عمل کے کمرے میں تھی، وہ وہاں بیٹھی ہوئی منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ اس نے ورشا سے کہہ دیا تھا کہ واسم آئے تو اسے وہ عمل کے کمرے میں پہنچا دے۔ واسم کے بیل دینے پر ورشا نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی میں تھا۔ ورشا ایک طرف ہوئی تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ ورشا جب گیٹ بند کر کے واپس پلٹی تو واسم گاڑی کی ڈگی سے کالا بکرا نکال رہا تھا۔ جب ورشا اس کے نزدیک پہنچی تو واسم نے پوچھا، برکھا جی کہاں ہیں؟ وہ جاپ والے کمرے میں ہیں، تم وہیں چلے جاؤ، ورشا نے کہا، اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ واسم نے کالے بکرے کا بڑا سا کان پکڑا اور اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا منتر والے کمرے کی طرف چل دیا۔ بکرا بری طرح چیخ رہا تھا، جاپ والا دروازہ کھولا ہوا تھا لیکن اندر مکمل اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ واسم دروازے پر کھڑے ہو کر برکھا کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ واسم اندر آ جاؤ، برکھا کی اندر سے آواز آئی۔ برکھا جی کیا بکرے کو بھی اندر لے آؤں؟ اچھا ہاں یاد آیا، تمہیں بھی تو سحر سکھانا ہے، یوں کرو اس بکرے کو بنگلے کے پیچھے لے کر چلو، میں چھری لے کر آتی ہوں۔ جی اچھا، یہ کہہ کر واسم نے بکرے کا بڑا سا کان جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے برکھا بھی پہنچ گئی، اس نے پیلی ساڑی اور بغیر آستین کا بلاؤز پہن رکھا تھا، ساڑی کا پلو بھی اس نے کمر میں اڑسا ہوا تھا۔ وہ ایک ڈھلتی عمر کی عورت تھی، اس کے باوجود اس میں اب تک بہت کشش موجود تھی۔ برکھا نے ایک جگہ منتخب کر کے واسم کو بکرا پچھاڑنے کو کہا۔ واسم نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے الٹا دیا اور پھر اس پر اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ برکھا نے اس کے ہاتھ میں ایک تیز چھری دی اور ساتھ ہی ایک چینی کا پیالہ بڑھایا، پھر اس نے واسم کو بتایا کہ کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ برکہ کی ہدایت کے مطابق اس نے پیالے کو اس طرح بکرے کی گردن کے نیچے رکھا کہ پہلے خون کے قطرے پیالے میں گریں یہاں تک کہ پیالہ بھر جائے۔ واسم نے بکرے کو قابو میں لے کر تیز چھری منتر پڑھتے ہوئے بہت تیزی سے اس کی گردن پر پھیری۔ سرخ خون ایک فوارے کی صورت اس کی گردن سے نکلا، چند لمحوں میں پیالہ بھر گیا۔ بھرا ہوا پیالہ برکھا نے اس کی گردن کے نیچے سے نکال لیا۔ اتنے میں واسم نے بکرے کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم کسی کھلونے کی طرح دور پھینک دیا۔ بکرے کی جان ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی، اس کی گردن سے تیزی سے خون بہ رہا تھا اور جسم بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آؤ واسم، ادھر آ کر بیٹھو، برکھا خون بھرا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ واسم اس کے سامنے زمین پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور گردن اٹھا کر برکھا کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں جو بتایا ہے وہ پڑھو اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر ملا لو، برکھا نے ہدایت کی۔ واسم نے اپنے دونوں ہاتھ کچھ پڑھتے ہوئے پھیلا کر ملا لیے۔ تب برکھا نے خون کا پیالہ اس کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ انڈیلنا شروع کیا۔ جیسے ہی خون کی دھار اس کے ہاتھوں پر گری، چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا ہاتھ چاندنی کے کھنکھناتے روپوں سے بھر گئے۔ کہو واسم، برکھا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ برکھا جی جواب نہیں، واسم نے تعریف کی۔ پھر برکھا نے وہ پیالہ زمین پر رکھ دیا اور واسم سے کہا، اب یہ روپے پیالے میں ڈالنا شروع کرو۔ واسم نے اپنے ہاتھ تھوڑے سے نیچے کر کے روپے پیالے میں پھینکنا شروع کیے۔ جیسے جیسے روپے پیالے میں گرتے جا رہے تھے، پیالہ خون سے بھرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آخری روپیہ بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب برکھا نے پھر فخری انداز میں واسم کو دیکھا۔ کہو واسم، برکھا جی آپ جادو کی دیوی ہیں، آپ کا کوئی توڑ نہیں، شوبدہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کافی ہے؟ اس نے ہنس کر سوال کیا۔ بہت کافی ہے، واسم خوش ہو کر بولا۔ جب میں لوگوں کو یہ جادو دکھاؤں گا تو وہ میرے پاؤں پکڑ لیں گے، پھر میں ان حیرت زدہ لوگوں سے جو چاہوں گا کروا لوں گا۔ چلو اب تم جاؤ، میں اپنا کام شروع کروں گی۔ برکھا نے ایک دم اپنے تیور بدل لیے۔ جو حکم برکھا جی۔ واسم نے بڑی فرما برداری سے سر جھکایا اور واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ برکھا نے بکرے کی سری اٹھا کر اپنے منتر والے کمرے میں رکھی اور پھر گیٹ کی طرف چل دی۔ جب وہ گیٹ کے نزدیک پہنچی تو واسم گاڑی نکال چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے برکھا کو سلام کیا اور پھر تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ برکھا گیٹ بند کر کے واپس منتر والے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اس نے اندر جانے سے پہلے ساڑی اور بلاؤز اتار کر دروازے کی دہلیز پر پھینکا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ پھر اس نے فرش پر رکھی ہوئی بکرے کی سری اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لی اور کمرے میں چکر لگاتے ہوئے زور زور سے منتر پڑھنے لگی۔